Anlatırlar mı? الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم, میرے دینی بھائیو, جس حدیث شریف کا میں نے سہارا لیا ہے, اس حدیث شریف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی معرفت اور امت کی پہچان بتلائی ہے. اور ایک مسلمان کی کیا پہچان ہو سکتی ہے اور ایک مسلمان کی کیا معرفت ہو سکتی ہے, اس حدیث کے اندر مسلمان کی پہچان بتلائی ہے کہ صحیح معنی میں مسلمان تو وہ ہیں کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اور شریر کے پورے وجود سے کسی کو تکلیف نہ ہو. مسلمان کے کیا کردار ہونے چاہیے, مسلمان کے کیا اخلاق ہونے چاہیے, اس حدیث شریف کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی طرف ہدایت فرمائی ہے. زبان کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے زبان کی حفاظت کرو. من یضمن لی ما بین لحیی و ما بین رجلی اضمن له الجنہ, کہ جو آدمی مجھے زبان کی ضمانت دیتا ہے یا شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا, اپنے زبان کی حفاظت کرے گا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. آج اگر دیکھا جائے تو ہماری زبان بھی محفوظ نہیں ہے, ہمارے کان بھی محفوظ نہیں ہیں, اور ہماری آنکھیں بھی گناہوں سے محفوظ نہیں ہیں. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حلاوت مل جائے, ہمیں نور مل جائے, ہمارے دل کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے, اور ہمارے ایمان کے ذریعے سے ہمارے دل کے اندر کیسے ٹھنڈک ہو, تو اس کے لیے زبان سے جو گناہ کیے جاتے ہیں اس سے بھی باز آنا پڑے گا, کانوں کے ذریعے سے جو گناہ کیے جاتے ہیں اس سے بھی باز آنا پڑے گا, اور آنکھوں کے ذریعے سے جو بدنگاہی ہو رہی ہے اس سے بھی بچنا پڑے گا, تب جا کے ہمارے دلوں کے اندر حلاوت اور ایمان کی ٹھنڈک ہمیں محسوس ہو سکتی ہے. اس لیے عزیز دوستو, آج امت اس وقت جو پریشان حال ہیں اور امت جو تکلیفوں کے اندر مبتلا ہیں, اس کی دو ہی وجہ ہیں کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا اور امت آپسی اختلاف اور خانہ جنگی کے اندر مبتلا ہو گئی. اس وقت ساری دنیا کے اندر مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے, رسوائی اور ذلتی کی اندھیری وادیوں کے اندر بھٹک رہا ہے, اور کوئی مسلمان کی دستگیری اور مدد کرنے والا موجود نہیں ہے. گویا ظلمتیں اور تاریکیاں ہمارا مقدر بن چکی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا, ہم نے نبی کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر پریشان نظر آ رہے ہیں. شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جب وہ جیل خانے کے اندر تشریف لے گئے اور جیل خانے کی سعادتیں برداشت کی, جیل خانے کے اندر تکلیفیں برداشت کی, ایک مرتبہ جیل کی تنہائیوں میں آزودہ خاطر بیٹھے ہوئے تھے, رفقا نے تسلی کے لیے عرض کرنا چاہا تو حضرت نے فرمایا اس تکلیف کا کیا غم جو ایک دن ختم ہونے والی ہے. کیا فرمایا؟ اس تکلیف کا کیا غم جو ایک دن ختم ہونے والی ہے. اصل چیز وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور جو محنت ہو رہی ہے اور جو مشقتیں برداشت ہو رہی ہیں اور جو میں مشقتیں برداشت کر رہا ہوں, میرا رب اسے قبول بھی کرے گا یا نہیں مسئلہ اس کا ہے. جب وہ جیل خانے سے رہا ہوئے اسارت مالٹا کے اندر, ان کو جیل خانے کے اندر جب داخل کر دیا گیا رہائی کے بعد, آپ نے اہل علم کے درمیان جو خطاب فرمایا, علماء کے درمیان جو خطاب فرمایا, اس کے اندر حضرت نے یہی فرمایا تھا کہ امت کی تباہی اور امت کی بربادی کے دو سبق میں جیل خانے کے اندر دو سبق سیکھ کے آیا ہوں. کہ آج امت پریشان کیوں ہے, آج امت برباد کیوں ہو رہی ہے, آج امت کے اوپر حالات کیوں آ رہے ہیں, اس کی دو ہی وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا اور آپسی اختلاف کی شکار ہو گئی اور خانہ جنگی کی شکار ہو گئی. آج اگر دیکھا جائے گلی کوچوں کے اندر, ہمارے محلوں کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے سماج کے اندر اگر دیکھا جائے تو مسلمان ایک مسلمان کے خون کا پیاسا بن چکا ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا بن چکا ہے. حالانکہ جو ہمدردی شریعت مطہرہ نے سکھلائی ہے اور بتلائی ہے کہ دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے, لیکن آپسی اختلاف کی وجہ سے اور آپسی خانہ جنگی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں اور نفرتیں اور عداوتیں ہمارے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہیں, جس کے نتیجے میں آج ہمارے دل تاریک ہو چکے ہیں, ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں. عوام کو کیا کہنا, خواص بھی اس میں مبتلا ہے, آپس میں خواص بھی, آپس میں ان کی بھی لڑائی اور جھگڑے جھگڑے ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے امت منتشر ہو چکی ہے, امت کا شیراج بکھر چکا ہے. علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے جب غور کیا کہ علماء کے اندر حسد کیوں ہے, علماء کے اندر حسد کی ایک وجہ دنیا کی محبت بتلائی ہے اور عہدے کا لالچ اور شہرت کی لالچ, جس کی بنیاد پر علماء کے درمیان حسد پیدا ہو جاتا ہے. صحیح معنی میں وہ عالم جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا, آخرت کا خوف ہوگا, تو وہ صحیح معنی میں ان چیزوں سے دور رہے گا, ایک دوسرے سے پیار کرنے والا ہوگا, ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہوگا اور ان حسد جیسی مہلک بیماری سے وہ دور رہے گا. عالم تو اس کو کہتے ہیں, اور جس کے اندر اللہ کا خوف ہو وہ ان ساری مہلک امراض سے دور رہے گا. آج امت بکھر چکی ہے, عوام کیا خواص سارے ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور آپسی اختلاف کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت برباد ہو چکی ہے. مفتی شفیع عثمانی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر آدمی صحیح معنی میں بصیرت سے دیکھے اور بصیرت کی آنکھوں سے دیکھے تو یہی دو چیزیں ہیں جنہوں نے امت کو برباد کر دیا ہے اور امت کو پریشان کر دیا ہے اور امت گمراہی میں مبتلا ہو چکی ہے اور ہر طرف رسائی اور ذلتی کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے. اس لیے عزیز دوستو, سب سے پہلے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے اخلاق ٹھیک ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مسلمانوں کی پہچان بتلائی کہ مسلمان کے کیا کردار ہونے چاہیے, مسلمان کے کیا اخلاق ہونے چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, میری امت کا غریب کون ہے, میری امت کا غریب کون ہے. صحابہ نے عرض کیا, لا دراہم ولا دنانیر, اے اللہ کے نبی, جس کے پاس پیسے نہ ہو, جس کے پاس مال نہ ہو, وہ امت کا مفلس اور غریب آدمی ہے. یہ حدیث بیان کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے اور فرمایا کہ میری امت کا غریب وہ آدمی ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا, روزے لے کر آئے گا, نمازیں لے کر آئے گا, زکات لے کر آئے گا, حج پہ حج کی ہوں گے وہ لے کر آئے گا, عمرے پر عمرہ کیا ہوگا, ساری نیکیاں لے کر کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا, اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا, گویا سارے خیرات اور صدقات اور ساری نیکیوں کے انبار لے کر وہ اللہ کی عدالت میں آئے گا. اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے کہ کسی کو ستایا ہوگا, کسی کی غیبت کی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے, باری تعالیٰ اس نے میری غیبت کی تھی, اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی, اس نے مجھے مجمع کے درمیان میری مذاق کی تھی, اس نے مجھے رسوا کیا تھا, اس نے مجھے ذلیل کیا تھا. وہ جماعت آئے گی اور ساری نیکیاں اس کی لے کر چلی جائے گی. اب اس کا نام اعمال پورا ہو جائے گا, گویا نیکیوں سے خالی ہو جائے گا. ایک اور جماعت آئے گی, اللہ تعالیٰ سے فرمائے گی, باری تعالیٰ میرا حق دلوا دے, کہا اس کا نامہ اعمال خالی ہو چکا ہے, اب تجھے کس چیز کا تو دعویٰ کرتا ہے, کیا چیز کی تجھے ضرورت پیش آئی؟ تو وہ فرمائے گا بار تعالی میرا, مجھے تو میرا حق چاہیے. اللہ فرمائیں گے اب میں تیرے گناہ اس کے اوپر لاد دیتا ہوں. تو پھر اس نے چوری کی ہوگی اور ڈکیتی کی ہوگی, زنا کیا ہوگا, شراب پی ہوگی, یہ سارے گناہ پھر اس کے اس گنہگار اس نیک اور نمازی اور جنہوں نے روزے رکھے ہیں اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. اور وہ آدمی جو دنیا میں کہتا تھا میں نمازی تھا میں عبادت گزار تھا, اپنے سر کے اوپر زنا اور برائیوں کا انبار لے کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہوئے رو رہے تھے. آج ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں ڈکار تک نہیں آتی, آج ہم اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, کیا ہماری زندگی کے اندر وہ اخلاق ہیں؟ آج ہمارے اخلاق تو ایسے ہو چکے ہیں کہ بلملا طور پر ہماری کمزوریوں کو اچھالا جا رہا ہے اور ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے. مسلمان اور مسلمان کے گھر کے اندر تصویریں, مسلمان اور مسلمانوں کے گھروں کے اندر غیروں کی تصویریں نہیں ہو سکتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے جس گھر کے اندر کتا یا تصویریں ہو. آج مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ان کے گھروں کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں, گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے, گناہ کو گناہ بھی سمجھتے نہیں ہیں. آج مسلمان کا حال یہ ہو چکا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور شراب کے نشے میں شرابور ہوتا ہے. حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں اور صحابہ تعمیل حکم کے اندر عمل کرنے میں ان کا جذبہ بے مثال ہے. اللہ کے نبی کا فرمان کان پر پڑ جاتا, صحابہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. ابتدائی اسلام کے اندر جس وقت شراب حلال تھی, لیکن جب حرمت نازل ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ شراب حرام ہو چکی ہے, تو جس کے پاس جہاں شراب تھی سب شراب زمین کے اوپر ڈال دی, گولا کے ندیاں بہ جائے, بارش کیسے برستا ہے, اس طریقے سے گلیوں کے اندر شراب بہ رہی تھی. کسی کی شراب منہ پر تھی, اللہ کے نبی کا حکم آیا زمین پر ڈال دی. میرے نبی کا فرمان ہے مسلمان تو یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں مسلمان ہوں, میرے نبی کا فرمان میری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے. نماز جیسی زندگی ہم اس سے دور ہیں, کون سے دور ہیں؟ نمازی بھی چار طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ نمازی ہوتا ہے جو ٹھاک کا نمازی پڑھنے والا ہوتا ہے, جو ہمیشہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہو اس کو ٹھاک والا نمازی کہتے ہیں. اور ایک 360 کا نمازی ہوتا ہے, 360 دن ہوتے ہیں, عید کے دن پلی وہ نمازی. اور ایک ہفتے کا نمازی ہوتا ہے, ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے. عزیز دوستو, سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ایک دن ہم کھاتے ہیں, جمعہ کے دن ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں, روزانہ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں اور ایک دن کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں, بس جمعہ کا دن. اس کے علاوہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر فرض ہی نہیں اور میرا حساب بھی نہیں ہوگا. حالانکہ ان پانچوں نمازوں کا حساب مرنے کے بعد ہوگا. اللہ کی نعمتیں روزانہ کھاتا ہے, مارے شرم کے ڈوب جانا چاہیے کہ روزانہ اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے اور جمعہ کے دن نماز کے لیے آتا ہے. یہ ہفتے کا نمازی ہے. اور ایک نمازی کھاٹ کا نمازی ہوتا ہے, جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ. اب وہ جنازے میں جائے گا کیا پڑے گا؟ ایک بیٹا اپنے باپ کے جنازے میں جا رہا ہے, لیکن اس بیٹے سے پوچھے کہ کیا تجھے نماز کا طریقہ معلوم ہے کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ اس کو تکبیرات معلوم ہے کہ نہیں؟ اس کو ثنا معلوم ہے کہ نہیں؟ اس کو اس ماں جو باپ مر رہا ہے اور باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے, کروڑوں کی پراپرٹی دے کے چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہے, وہ باپ بھی اس کی دعا کا محتاج بن جاتا ہے, لیکن ساری چیزیں چھوڑ کر وہ باپ قبر کے حوالے ہو جاتا ہے. لیکن بیٹے سے پوچھئے, کیا تو نے یہ تیاری کی کہ میرے باپ کا احسان کا بدلہ کیا میں چکاؤں گا؟ مجھے تو دعا بھی نہیں آتی. اور ایسی حالت میں وہ باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اس لیے عزیز دوستو, سوچنے کا مقام ہے. ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس نبی کا فرمان ہے. اگر ان دو چیزوں کو ہم نے مضبوطی سے تھام لیا, دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی, دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی کا عزیز دوست تو نہیں کر سکتی. اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے ایمان والے کے اندر, اور قرآن کے اندر وہ پاور ہے, اور اللہ کے نبی کی سنتوں کے اندر وہ پاور ہے. اس لیے عزیز دوستو, نماز کی بھی پابندی کرے, اپنی اولاد کو بھی نماز کی پابندی کا حکم دے, اور اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے مدرسوں میں بھیجے, ان کے خیالات درست ہوں گے, ان کے عقیدے درست ہوں گے. ورنہ ہمارا حال یہ ہے کہ آج ان چھوٹے چھوٹے اور معصوم بچوں کے ہوتے ہوئے ہمارے گھروں کے اندر تصویریں موجود ہیں. کسی کے گھر میں پتھر کی مورتی ہے تو کسی کے گھر میں باپ کی تصویر لگی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر نہ معلوم کیا کیا رکھا ہوا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں. مرنے والا مر گیا دنیا سے, اب وہ محتاج ہے تو ہماری نیکیوں کا محتاج ہے. اس لیے اگر کسی کے گھروں کے اندر اگر یہ ساری چیزیں ہیں, ہم کسی کی بھی تصویر نہیں رکھ سکتے, چاہے باپ ہو چاہے ماں ہو. شریعت مطہرہ کا نظام دیکھیے, 3 دن تک شوق منانے کا حکم دیا ہے کہ چلو 3 دن تک ماں باپ مر گئے ہیں, شوق کا حکم ہے, ماں باپ یاد آئیں گے, اس کے بعد بھول جاؤ, اور اس کے بعد اس کو جو پہنچانا ہے وہ پہنچاؤ. اور سب سے بڑے محتاج ماں باپ مرنے کے بعد استغفار کے ہوتے ہیں. اب 3 دن کے بعد ہم تصویر لگائیں گے تو ہمیشہ ہمارے ماں باپ ہماری نظروں کے سامنے رہیں گے. شریعت نے تو یہاں تک خیال کیا ہے. اس لیے عزیز دوستو, ماں باپ مرنے کے بعد استغفار کے سب سے زیادہ محتاج ہوتے ہیں. ان کے بھی حق میں دعا کرے, اپنے حق میں بھی دعا کرے, اور ساری بستی والوں کے حق میں دعا کرے, اور پوری امت کے لیے دعا کرے. کہ آج مسلمان اندھیری وادیوں کے اندر بھٹک رہا ہے, ذلت اور رسوائی کے دہانے پر جا چکا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری زندگی سے نماز رخصت ہو گئی, ہماری زندگی سے سنتوں کے جنازے نکل چکے ہیں, اور امت بکھر چکی ہے, منتشر ہو چکی ہے. امت کا شیرہ جب بکھر چکا ہے, ٹکڑا میں امت بٹ چکی ہے. اس لیے سب سے پہلے ایک بننے کی ضرورت ہے, نیک بننے کی ضرورت ہے, اور درگزر کرے عزیز دوستو, معاف کرنا سیکھے. یہی نبی کے اخلاق تھے. آخر میں ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ فتح نہیں ہوا تھا, اس وقت سب کو سمجھا رہے تھے, دین کی دعوت دے رہے تھے, دین کی تبلیغ کر رہے تھے. ابو جہل کے پاس بھی گئے, بڑے بڑے سرگنوں کے پاس اور سرداروں کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین کی دعوت لے کر گئے ہیں, اور ابو جہل کے ہاتھ میں جو کنکری تھی اس کنکری نے بھی کلمہ پڑھا ہے, اور ایک جانور ہے وہ جانور ہے اس نے بھی کلمہ شہادت پڑھا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کے ذریعے سے چاند کے دو ٹکڑے بھی کیے ہیں اشارے کے ذریعے سے. یہ سارے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی ایمان لانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, آپ کی رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن جس وقت مکہ فتح ہوا, مکہ فتح ہونے کے بعد آپ نے جب یہ اعلان فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم, جاؤ تم سب کے سوا آزاد ہو, چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو, جس نے بھی ہمیں تکلیف پہنچائی ہے, جس نے بھی اسلام کو تکلیف پہنچائی ہے, جس نے بھی قرآن کو تکلیف پہنچائی ہے, تم سب کے سب آزاد ہو. آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا, کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, اور آج کسی پر کوئی الزام نہیں ہوگا. یہ اعلان کرنا تھا, اس کے بعد لوگ جاگ در جاگ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے لگے. معجزات نے وہ کام نہیں کیا ہے جو کام اخلاق نے کیا ہے. معجزات نے بھی عزیز دوست وہ کام نہیں کیا جو کام نبی کے اخلاق نے کیا ہے. آج ہم نبی کے امتی ہیں, نبی کو مانتے ہیں, اور نبی کی مانتے نہیں, ہمارا حال یہ ہو چکا ہے. اس لیے عزیز دوستو, آپ سے عاجزانہ درخواست ہیں, جو منکرات اور جو برائیاں ہماری سماج میں آ رہی ہیں, آئے دن اس سے دور رہے, برائیوں سے اعتراض کرے اور گناہوں سے اعتراض کرے, اور اپنی زندگی کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے, اور اچھا مسکراہٹ اور زندگی کے جو اخلاق ہیں اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرے, اور اپنی زندگی کو عمدہ اخلاق کے ذریعے سے سنوارے. اس لیے کہ عمدہ اخلاق یہ دل کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہیں, مسکراہٹ اور محبت یہ دل کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہیں. اس لیے اپنی زندگی کا حصہ عمدہ اخلاق بناؤ, اچھے اخلاق بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
الله أكبر الله أكبر. اللہ تعالیٰ کے